أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اصولی اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہو وہ نہایت ہی پاک اور صاف ہو جائے. اس میں نہ تو ظاہری کوئی برائی پائی جائے، مثال کے طور پر زناکاری، عبادت، گالی گلوچ، مار پیٹ، لوٹ گھسوٹ، چوری چماری، اور نہ ہی باطنی طور پر کوئی برائی پائی جائے، یعنی آپس میں کینہ، حسد، بغض، اس قسم کی کوئی برائی آپ نے پائی نہیں جائے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں جو اسلامی معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی کی چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ سورہ نور کے اندر حادثے عفق پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور فحش باتوں، زنا، بدکاری، چوری، بے پردگی کا رواج ہو، وہ کیا ہے؟ لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا بھی انہیں عذاب ہے، قانون کا عذاب ہو سکتا ہے، قانون کے عذاب سے چھوٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی سنت کے مطابق دنیا میں مختلف قسم کے عذاب کا انہیں سامنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت میں تو انہیں ان کے اعمال کا جو بدلہ چکھنا ہوگا وہ چکھ کر کے رہیں گے، اس سے کسی کے چھٹکارا نہیں ہے. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ فحش کام کا ارتکاب کرنے والا اور اس فحش بات کو لوگوں میں پھیلانے والا، اس کا شور شرابہ کرنے والا، اسے لوگوں تک پہنچانے والا، یہ دونوں گناہ کے اندر شریک ہیں، اور دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی دھمکی دی. یہ اسلام ایک چاہتا ہے. ہمارا مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے. بلکہ اگر وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے, مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اگر آپ اس کے اوپر غور کریں, اور حضرت ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کیا ہے لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا بلسانہم ولم یدخل الایمان فی قلوبہم, اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ زبان سے تو کر لیا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے. لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی برائی بیان نہ کرو, اور نہ ہی ان کے عیوب کے پیچھے پڑے. ولا تتبعوا عوراتهم, ان کے پوشیدہ عیوب نہ ہوں. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور چھپی ہوئی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کی برائی کے پیچھے پڑتا ہے اور مسلمان کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر کے رہے گا, چاہے وہ کوئی کام اپنے گھر کے اندر چھپی کر کے نہیں کرتا. تو جو لوگ اس قسم کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر دردناک عذاب کی دھمکی دی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی بڑی عام ہو چکی. فحشہ کی اشاعت بڑی تیزی سے بڑھ چکی, حتیٰ کی صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑکیاں اور بچیاں اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے پر تیار ہوتا. لڑکے اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, وہ لڑکی جس کی پرورش ماں باپ جس وقت سے وہ دنیا میں آتی ہے اور 15 یا 16 یا 17 سال کی بھی ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے بعد بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ, بڑی ہی محنت کے ساتھ اور اپنا دکھ سکھ سارا اس پر قربان کر دینے کے ساتھ ساتھ ہر چیز جب ہر طرح سے اس کا پالن پوشن کرتے ہیں, لیکن نتیجہ آتا ہے کہ ایک دن وہ ماں اور باپ کو لات مار کر کے گھر سے نکل جائے. یہ ایسی چیز ہے جو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, یہ ایسی بات ہے جو کوئی نئی بات نہیں. میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز پڑھتا ہوں جو ابھی اخبار میں آئی ہے, دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ کمرہ عدالت سے کھچا کھچ بھرا ہوا اور کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں ہو رہی. وکیل حیران تھا, ماں شدت غم سے زمین پر سر پکڑا بیٹھی تھی اور باپ وہی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہائے جا رہا تھا, مگر بیٹی خوش تھی, اس کے چہرے سے خوشیوں کے شگوفے پھوٹ رہے تھے اور وہ فاتحین کی طرح کٹہرے میں کھڑی مسکراتے ہوئے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی جس کے حق میں عدالت نے فیصلہ کیا. 31 مئی, یہ 204 کی بات, پچھلے سال کی بات, 31 مئی کو دوپہر ایڈیشنل سیشن جج محمود احمد شاکر کی عدالت میں ہونے والے اس فیصلے کا کیس نولکھا لاہور کی چوکیدار شوکت نے درج کرایا. شوکت چوکیدار نے 20 سال تک مسلسل راتوں کو جا کر چوکیداری کر کے اپنی بیٹی کو پالا پوسا, اسے اچھی غذا, اچھا لباس اور اچھی تعلیم مہیا کی. اپنی خواہشات کا گرگلا گھوٹ کر وہ رات دن ایک کر کے محنت کی اور بیٹی کی ہر تمنا پوری کی. پرائمری میٹرک کے بعد باوجود وسائل نہ ہونے کے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج داخل کرایا. حسب معمول ایک روز اس کی بیٹی گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی, ایک ایک کر کے 3 دن ہو گئے بوڑھے چوکیدار کی بیٹی واپس نہ آئی. ماں گھر بیٹھی آنسو بہاتی رہی, گلی محلے کی عورتیں آتی کچھ دراسے دیتی, کچھ دبے لفظوں میں تانے دیتی اور واپس چلی جاتی. ماں شرمساری میں نظریں زمین پر گاڑے حواس باختہ دیوانوں کی طرح بیٹھی رہتی اور آنسوؤں کی زبان بولتی. اس ایک ماہ کے دوران اتنا ضرور معلوم ہوا کہ جب وہ کالج گئی تھی کالج آتے جاتے محلے کے ایک آوارہ لڑکے جاوید سے ملتی تھی اور کبھی کبھار شام کو سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اسی کے ساتھ کہیں جاتی تھی۔ شوکت چوکیدار نے بیٹی کے اغوا کا کیس درج کرا دیا۔ پولیس نے جاوید کو برامد کیا۔ کیس عدالت میں پہنچا تو جج نے والدین اور لڑکی سمیت جاوید کو عدالت میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کر دیا۔ مقررہ تاریخ 31 مئی کو دوپہر عدالت کے احاطے میں لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ وکیل حاضر تھے اور جج اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ کمرہ عدالت میں لڑکی داخل ہوئی تو اس نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ بوڑھی والدہ ناظمہ جس کے لیے کمزور ٹانگوں سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور پیار بھرے شیریں لہجے میں بولی، بیٹی اب تم پریشان مت ہونا، ہم آ گئے۔ رحمت الماں نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ بدنصیب بیٹی کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی بولی، یہ سارا ڈرامہ ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میں نے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کی۔ شوکت چوکیدار کے وکیل شیخ شاہد نے لڑکی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے والدین بوڑھے ہیں، وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے والدین کی پرواہ نہیں، میں جاوید کے ساتھ خوش ہوں اور اس کے ساتھ جاؤں۔ ماں نے بیٹی کے جواب سنا تو زمین پر گر گئی۔ بوڑھا باپ دیوانہ وار آنسو بہانے لگا۔ اب جرح کے لیے وکیل کے پاس کچھ نہ تھا اور نہ ہی سننے کے لیے اس کے پاس۔ فیصلہ ہو گیا، عدالت برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ کچھ رحمت انسان نے بوڑھے والدین کو دلاسا دیا، سہارا دے کر عدالت سے باہر نکالا۔ لڑکی اپنے محبوب کے ساتھ چلی گئی اور بوڑھے والدین نے آنسوؤں کی برسات میں کہا، بیٹی اگر تم خوش ہو تو خوش رہو، ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے، اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ایک واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی معاشرے کے اندر اس قسم کے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات آپ کو سامنے آئے۔ دور جانے کی بات نہیں ہے، ابھی جلد ہی مشکل سے چند دن گزرے ہوں گے، وہاں کے اخبار کے اندر ایک لمبی رپورٹ چھپی کہ 2001 میں صرف قاہرہ سے 3 مہینے کے اندر 48 لڑکیاں بھاگی۔ یہ وہ ہے جو ان کی رپورٹ درج کرائی۔ اور جگہ تو چھوڑ دیجیے، اس ملک میں 1 سال کے اندر اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو شاید 800 کچھ لڑکیاں آپ سال بھر میں اپنے شہر سے نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اور ایک ملک کا معاملہ نہیں، ہمارے آپ کے دوسرے اور مختلف ملکوں کے اندر یہ بات مستقل طور پر چھپ رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اصل سبب ہم تلاش کریں تو شاید بہت کم لوگ اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ دیکھیے، عمومی طور پر جو آج بچوں کو آزادی دے دی گئی ہے باہر نکلنے کے لیے، ہر قسم کے وسائل اعلام میں ہر قسم کی اچھی اور بری چیزیں جو پیش کی جا رہی ہیں اسے دیکھنے کے لیے، اس قسم کی جو چیزیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، یہی چیزیں ان چیزوں کو سبب بنا رہی ہیں۔ اور لوگ اپنے اعتبار سے، جیسے میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس مسئلے کا حل رکھا گیا، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس مسئلے کا حل رکھتا ہے، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور شریعت نے اس کے اوپر کیا پابندی لگائی۔ اور سچ ہے، اگر ان پابندیوں کو لحاظ کیا جائے تو اس قسم کی چیزیں کسی بھی معاشرے میں، یہ ایسی چیز ہے جنس اور نفس کی، کوئی بھی معاشرہ ہو اس سے خالی نہیں، کوئی بھی معاشرہ ہو۔ صحابہ اکرام کے معاشرے کے اندر بھی ایسے واقعات پائے گئے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ایک ظاہرہ بن جائے، ایک موضع بن جائے، ایک عام چیز بن جائے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ورنہ اکا دکی واقعات 2 سال 3 سال 4 سال میں اگر کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا تو کوئی بھی معاشرہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ملک والا اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں چیزیں پیش نہیں آتی۔ لیکن یہی چیز بالکل عام ہو جائے تو یہ چیز یقیناً غلط ہے، اور یہی چیز ہے جسے شریعت نے کہا ہے کسی معاشرے کے اندر فاحشہ جب پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے کو ایسے ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ وہ بیماریاں ان کے بڑوں اور ان کے بہنوں کے اندر نہیں پائی۔ تو شریعت ہے. ہم اس سے بحث کرتے ہیں کہ آخر اس کے اوپر اصل شریعت پابندی کیا لگا. یہ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, دنیا کے اندر اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ہے, کوئی بھی برائی ہے اور کوئی بھی بے حیائی کا کام ہے, اس کے پیچھے شیطان ملعون کا ہاتھ ہو, اس سے کوئی انکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے جس وقت سے اسے جہنم جنت سے نکالا گیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے اس نے انکار کیا اور اسے جنت سے نکالا گیا, اسی وقت سے اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں انسان کو ہر طریقے سے دھوکہ دیتا رہوں گا, اس کے آگے سے بھی آؤں گا, اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا, اس کے دائیں سے بھی آؤں گا, اس کے بائیں سے بھی آؤں گا, اور ہر طریقے سے آ کر اسے میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے سمجھتے نہیں, اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو. یعنی جو چیز بھی اس کی خوشی کے ہو, جس چیز سے بھی وہ راضی ہوتا ہو, جو چیز بھی وہ پسند کرتا ہو, وہ چیز تم لوگ کبھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. وہ چیز چھوٹی کوئی چیز ہے یا بڑی چیز ہے, مثال کے طور پر شرک ہے, شیطان کو پسند ہے, کبھی بھی شرک کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ کی بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کو پسند ہے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا, اس لیے تم اس کی مخالفت کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور جب وہ تمہارا دشمن ٹھہرا تو اس کا مطلب جو چیزیں بھی اس کو پسند ہیں, جو چیزیں بھی اس کی مرضی کی ہیں, جو چیزیں بھی اس کی خواہش کے مطابق ہیں, اگر تم اسے اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو, اسے تم اپنا دشمن سمجھتے ہو, تو ہر ہر چیز میں اس کی نافرمانی کرنی ہوگی. تو شیطان کسی بھی قسم کی برائی جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی مرضی اور شیطان کے ورگلانے سے ہے, لہذا ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور میں یہاں پر عفق کا واقعہ بیان فرمایا ہے. عفق کا واقعہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی, حاشا وکاللہ, وہ صدیقہ بنت صدیق ہے, وہ کبھی بھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتی اور نہ تو ایسی چیز سوچ سکتی. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات ساتویں آسمان سے نازل فرمائی, اور صرف یہی نہیں کہ وہ برات نازل فرمائی اور ختم ہو جائے گی, نہیں, بلکہ ایسی برات نازل فرمائی کہ جب تک اس دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں اسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. تو اس واقعے کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہرگز نہ کرنا, یعنی یہ جو کام ہوا ہے بے حیائی کو رواج دینا, تہمت کو آگے بڑھانا, زنا کی تہمت لگا کر اسے لوگوں میں عام کرنا, یہ شیطان کے ورگلانے اور اس کے نقش قدم کی پیروی ہے, تو تم لوگ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہرگز مت کرو. ومن یتبع یا ایھا الذین آمنوا اتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. جو انسان شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو شیطان فحشا اور منکر کا حکم دیتا ہے. فحشا اور منکر ہے کیا چیز؟ فحشا فحش ہے, بے حیائی کی چیزیں جس میں زنا بھی شامل ہے, حتیٰ کی گندی غزلیں اور گندے گانے پڑھنا اور سننا بھی اس میں شامل ہے, حتیٰ کی کسی عورت سے ٹیلی فون پر بری نیت سے بات کرنا بھی شامل ہے, حتیٰ کی سڑک چلتی ہوئی یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر کسی غیر محرم عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنا بھی شامل ہے. تو ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بے حیائی اور فحاشی کا کام ہے, وہ ساری کی ساری شیطان کی پیروی اور اس کی مرضی کے مطابق ہم چلتے ہیں تو ہو رہا ہے. لہذا اس سے روک ٹوک کے لیے شریعت نے کیا اصول رکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ سوچیں کہ الحمدللہ اور اللہ بچائے ہماری بہن تو کبھی نکل کر کے نہیں گئی, ہماری بیٹی تو کہیں نکل کر کے نہیں گئی, ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی تو نہیں نکلی. یہ آدمی سوچ سکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کیا سروکار ہے, یہ بات نہیں. بلکہ مصیبت کس کے اوپر کس وقت کس گھڑی آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کس گھڑی اور کس وقت کس کے اوپر مصیبت آ جائے, بلا نازل ہو جائے, یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے ہر انسان کو ان اصول کو اپنانا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا گھر اور اس کا معاشرہ پاک اور صاف زندگی بسر کرے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر پابندی لگانے کے لیے شریعت نے جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کی عام ملا جسے اختلاط کہا جاتا ہے اس پر پابندی لگانا. شریعت کو بتانا یہ پسند نہیں ہے کہ خواہ بازار میں ہے, خواہ ہاسپٹل کے اندر ہے, خواہ کسی آفس کے اندر ہے, خواہ کسی اور جگہ پر ہے, مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھیں, ایک ساتھ اٹھیں, ایک ساتھ آئیں, ایک ساتھ جائیں یا ایک ساتھ مل کر کے کام کریں, کھیت کے اندر ہو یا عام آفس کے اندر, بازار کے اندر ہو, حتیٰ کی مسجد کے اندر اور حرمین شریفین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط. سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو راستہ آنے جانے کا ہے اسی بیچ راستے سے مرد بھی جا رہے ہیں اور عورتیں بھی جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فوراً اعلان فرما دیا, یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, لیس لکن ان تحققن الطریق, استاخرنا, تم کنارے ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, تمہارے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ بیچ راستے سے چلو. علیکن بحافات الطریق, تم لوگ راستے کے کنارہ جو ہے وہ راستہ پکڑ چلو اور بیچ کا راستہ مردوں کے لیے چھوڑو. ذرا دیکھیں عورتیں کہاں سے نکل کر کے جا رہی تھیں, مسجد سے نکل کر کے جا رہی تھی, نماز پڑھ کر کے جا رہی تھی, اللہ کی عبادت کر کے جا رہی تھی. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر جتنے معاشرے گزرے ہیں اور گزریں گے ان تمام معاشروں سے سب سے زیادہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی عورت بیچ راستے میں چلتے ہوئے دکھائی نہیں دی, وہ دیوار سے سمٹ کر کے چلتی تھی, حتیٰ کی بسا اوقات دیوار سے اس کا کپڑا اٹک گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم کیا تھا اور مسلمانوں کو جس طریقے پر چلنے کی تعلیم دی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے, حتیٰ کی مسجد میں بھی, حتیٰ کی مسجد میں بھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بتاتے چلوں آپ کے سامنے دو اصول آپ نے اپنایا تھا. پہلا اصول تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک مسجد کا دروازہ مستقل کر دیا کہ اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں گی اور عورتیں باہر جائیں گی, بٹ اس دروازے سے داخل نہ ہوں گے نہیں باہر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا جیسے ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اگر اس دروازے کو میں عورتوں کے لیے خاص کر دوں تو بہتر ہے. تو اس کے بعد سے صحابہ کرام اس دروازے سے نہ تو آتے تھے اور نہ ہی جاتے تھے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن کبھی بھی اس دروازے سے گزرے نہیں. دوسرا اصول آپ نے یہ رکھا جیسا کہ بخاری شریف کے حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ایک متعینہ وقت تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے. اور جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ بھی بیٹھے رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ عورتیں مسجد سے نکلیں اور اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں. کیوں ایسا؟ اسی بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے تاکہ راستے میں مرد و عورت کا اختلاف نہ ہو. تو جب مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے تو بازاروں کے اندر مرد و عورت کا اختلاف اللہ تعالیٰ کو کیوں گوارا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیوں گوارا کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے شیخ؟ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا انتظار کرو یہاں تک میں تو جبرائیل سے پوچھ لوں. اور آپ نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے کہا ذرا انتظار کرو حالانکہ میں اللہ تعالیٰ سے تاکہ میں پوچھ لوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سب سے افضل مقام اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے اور سب سے بری جگہ کیا ہے وہ بازار. کیوں؟ بازار کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے, چوری وہیں پر ہوتی ہے, لوگوں کی عزت وہیں پر لوٹی جاتی ہے, غلط قدریں وہیں پر ہوتی ہے, ہر قسم کی بدتمیزی اور بے حیائی کی چیزیں کہاں ہوتی ہیں بازار میں ہوتی ہیں. اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کو ایک وصیت دی. وصیت کیا؟ کتنے لوگ بازار آتے جاتے ہیں شاید کبھی اس پر دھیان نہ دیا ہو بلکہ کوشش یہ رہتی ہو کہ جتنا جلدی پہنچ جائیں سب سے پہلے جا کر کے ہم دکان کھول دیں. آپ نے فرمایا اے سلمان اگر تم سے ہو سکے تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا اور بازار سے سب سے پہلے واپس آنے والا تم کبھی نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بازار میں جا کر کے اپنا جھنڈا گاڑ. تو جو جگہ ایسی منحوس اور ایسی بری ہو وہاں پر مرد و زن کے اختلاط کو شریعت کیسے برداشت کر سکتی؟ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں بازار میں جاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کرتی ہیں, کیا تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حتی الامکان, دیکھیے بسا اوقات انسان کے لیے کچھ مجبوری ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے, ایک مجبوری ہوتی ہے, پریشانی بغیر اسٹریس کا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اگر کوئی مجبوری اور پریشانی نہ ہو ضرورت ہے ہو سکتا ہے عورت بازار جائے اس کے لیے بغیر کام نہیں کر سکتا, لیکن کہنے کا مقصد حتی الامکان اس کے اندر کمی ہونی چاہیے یا جہاں تک مجبوری ہو جہاں تک پریشانی ہو اسی حد تک اس چیز کو محدود رکھا جائے اور آگے نہ ہو جائے. یہ تو پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز جس کا اصول شریعت نے رکھا ہے یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ایک جا خلوت جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہونا کہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی گاڑی میں ایک ہی راستے میں مرد عورت ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو اور کوئی تیسرا وہاں پر شریعت اس کو بالکل قبول نہیں کبھی قبول نہیں. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے شیطان وہاں پر تیسرا ہوتا ہے اور اپنا دور اور اپنا کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر آدمی جس کی فطرت سلیم ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس روایت میں بیان فرما دیا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے اس کے گھر میں اکیلے نہ جائے الا ایک اس کے ساتھ اس کا وہاں پر محرم ہونا چاہیے. ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات دیور سے بھی جیٹھ عورت کا ہو اس سے بھی اس کے شوہر کا جتے داد بھائی ہو اس سے بھی اس کے شوہر کا ماموزاد بھائی ہو اس سے بھی اس کے شوہر کا چھوٹا یا بڑا بھائی ہو اس سے بھی اس کے شوہر کا بھتیجا ہو اس سے بھی. آپ نے فرمایا کہ دیور موت یعنی جس طریقے سے موت سے پرہیز کرنا چاہیے ویسے ہی ان تمام رشتے داروں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہ چیزیں لوگوں کو بسا اوقات بڑی عجیب سی لگتی ہیں لیکن جو جو لوگ اس ماحول میں رہے ہیں اور جن کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں وہ اللہ ان سے پوچھیں گے تو خیانت اور زنا کے جو واقعات اس سلسلے میں قریبی رشتے داروں سے پیش آتے ہیں بحضرت علی بھی. میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا الخیر علی البرہ, اس کے اندر نقل کیا تھا کہ پچھلے سال شاید دو تین سال پہلے کی بات, امریکہ کے اندر جب رپورٹ پیش کی گئی تو ایک دن میں 1900 عورتوں کے ساتھ زنا بھی جب ہوا. کتنا؟ 1900 عورتوں کتنے کے ساتھ, یعنی ایک منٹ میں بھی نہیں بلکہ 40 یا 45 سیکنڈ کے اندر, ہر 40-45 سیکنڈ کے اندر ایک زنا بھی جب. یہ وہ چیز ہے جس کی رپورٹ گورنمنٹ تک آئی اور جس کی رپورٹ نہیں آئی وہ الگ ہے, اور جو رضا ہوا وہ الگ معاملہ ہے, اور اس میں بھی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں 21% بلکہ 48% ان لوگوں سے یہ ہوا تھا جو گھر کے اندر برابر آتے جاتے اور رشتے دار. میں العالم فی ارقام ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر ہمارے ہی ملکوں میں سے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے ہی ملکوں میں سے ایک ملک کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ پچھلے 3 سال کی رپورٹ کے مطابق 40-50% لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی, اور ان میں بھی 80% وہ لوگ تھے جن کا برابر گھر میں آنا جانا, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے ہی سے کوئی پردہ نہیں. صرف 7% ایسے لوگ تھے جو اجنبی رہا کرتے تھے, جن سے کوئی تعلق نہیں رہا کرتا تھا. 7% تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہ رشتے دار ہو, جس کے سامنے آنا عورت کے لیے حلال نہیں قرار دیا گیا, شریعت نے جائز نہیں کیا, اور جن کا ذکر سورہ نور کے اندر موجود ہے شاید اس کا ذکر بھی آئے, ان کے علاوہ کسی سے بھی کبھی بھی خلوت جائز نہیں ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی بہترین سی بات کی, اور جب ہم نے ان کا ایک قول پڑھا تو میں آش آش کر کے رہ گیا. انہوں نے میمون بن مہران سے کہا کہ دیکھو کبھی بھی کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملنا, خواہ تمہارا مقصد اسے قرآن پڑھانا ہی کیوں, ذرا غور کریں گے. یہ ان کی بات ہے جس کا دل اور جس کا ایمان, جس کا دل اور جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے. واللہ میرے سامنے ایسے حادثات آئے کہ لوگ بچیوں کو تعلیم دینے کے تعلیم دیتے تھے, انہیں قرآن پڑھاتے تھے, لیکن معاملہ آگے تک بڑھ گیا, معاملہ بگڑ گیا. یہاں تک کی بعض بدبخت ایسے تھے جو لڑکیوں کو لے کر کے چلے گئے, کس بہانے؟ یہی قرآن پڑھایا گیا. یہ بات کس نے کہی تھی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ لا تخلون بامرأة, کسی بھی عورت کے ساتھ تم اکیلے میں نہ ملنا, وَإِنْ خُلْتَ, اگر تم یہ کہو کہ اُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ, میں تجھے قرآن سکھا رہا ہوں, میری نیت کوئی بری نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات لمبی ہو, میں نہیں لمبی کرنا چاہتا, یہ کہ شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے کہ مرد اور عورت جو محرم نہیں ہے خلوت کے اندر یعنی اکیلے ان کے ساتھ ملنا نہ چاہیے, نہ رہنا چاہیے اور نہ ہی اٹھنا بیٹھنا چاہیے. خاص طور پر اگر ایسی ہو کہ رات کا معاملہ ہو یا اور کچھ ہو تو اس پر سخت پابندی لگائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ نے یہ بیان فرمایا جو انسان آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے گھر میں داخل نہ ہو جس کا شوہر یا کوئی محرم وہاں پر موجود نہیں. یہ باتیں صرف ہوا میں اڑنے کے لیے آپ نے نہیں کہی, یہ باتیں کہنے کے ہی مقصد تھا کہ ان کا اگر لحاظ نہ رکھا گیا تو بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی. تیسرا اصول جو شریعت نے بتایا ہے وہ عورتوں کو یہ ہے کہ عورت جب مردوں سے اجنبی مردوں سے گفتگو کرے, خواہ آمنے سامنے ہو, خواہ دروازے کے پیچھے ہو, خواہ ٹیلی فون کے اوپر, تو لوچدار لہجہ استعمال نہیں کرنا, شیرینی آواز سے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت صرف ضرورت بھر بات, السلام علیکم وعلیکم السلام
صاحب ہیں
نہیں یہ نہیں ہاں موجود تو نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے ذرا بتائیں میں بتا دوں یعنی اس طریقے سے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا جو دنیا کی پاکیزہ ترین اور سب سے پاکیزہ عورت ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اے نبی کی بیویو جب کسی سے بات کرو تو نرم اور شیریں لہجے کے اندر بات نہ کرو کیوں تمہاری اس لہجے سے جس کے دل کے اندر مرض ہے اور کھوٹ ہے وہ کوئی بری بات نہ سنو تو شریعت نے اس سے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ نرم لہجہ لوشدار آواز سے غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے یعنی ایسی گفتگو اور نرم لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اس بات کا جواب دیتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ عورت ہم سے کچھ بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے چوتھا اصول شریعت نے یہ استعمال کیا ہے کہ عورت پوشیدہ زینت جو ہوا کرتی اسے ظاہر نہ کرے پوشیدہ زینت سے متعلق کیا ہے یعنی جو چیز انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہے اس سے مراد شریعت نے وہ چیزیں لی ہیں کہ جن کے آواز دینے سے مردوں کی توجہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے عورتوں کی طرف ہو جائے جیسے سورہ نور کے اندر جہاں پر حجاب کا معاملہ اور پردے کا اور زینت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہیں پر کیا فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اور چلتے ہوئے اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ مارو تاکہ پیر میں جو زیور ہے جو زینت ہے اس کی آواز لوگوں تک پہنچ جائے اسی کے اندر آج کل وہ اونچی سینڈلیں بھی ہیں جس کو پہن کر چلنے سے کھٹ 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 کی آواز آتی ہے اور آپ آزما لیجیے جب بھی کوئی عورت اسے پہن کر کے چلتی ہے مرد اس کی طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے اسی کے اندر چوڑیوں کی وہ آواز بھی داخل ہے کہ آپ اگر عورت کو دیکھ بھی نہ رہے ہو اور عورت اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دے تو اس سے چوڑیوں کی آواز مردوں تک پہنچے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شریعت نے اس کے اوپر بھی پابندی لگائی اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر عورت مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے جیسا کہ جائز ہے پڑھنا ہمارے ہاتھ لوگوں نے اس کو ناجائز ہی کر دیا ہے بازار میں جانے پر کوئی پابندی نہیں لگانا چھوڑ دینے پر کوئی پابندی نہیں لگانا ہے کہ نہیں مزار پر جانے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا بابا کے سامنے بیٹھ جانے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے اپنا چہرہ اپنا سینہ سارا کھول دینے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا لیکن جب مسجد میں آنے کی بات ہوتی تھی کہتے ہیں فتنے کا خوف جس چیز کا شریعت نے جواز رکھا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی بادیوں کو اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آپ کے ساتھ نماز پڑھا کر یہ الگ معاملہ ہے کہ بہتر نہیں ہے ان کا مسجد میں نماز پڑھنا لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتی ہے تو ہم اسے نہیں کہیں گے وہ ناجائز کام کر رہی ہے اب مثال کے طور پر عورت مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے مرد بھول گیا مرد اگر بھول گیا تو وہ کیا کرے گی جی ہاں یعنی وہاں پر آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے مرد سبحان اللہ کہے گا لیکن عورت کیا کرے گی اپنی آپ نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء سبحان اللہ مردوں کو کہنا چاہیے اور عورتوں کیا کرنا چاہیے ہے کہ نہیں اسی لیے عورتوں کو اذان دینے کا حکم نہیں ہے عورت اگر حج اور عمرے کے لیے گئی ہے تو تلبیہ بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو چے جائے گی سرلی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت کیسے ہوگی جس کی کہتے ہیں لوگ لے کر بڑے غور سے سنتے ہیں انہیں میٹھی آواز میں گانا گانے کی اجازت کیسے ہوگی और वो भी कि लोगों के सामने उसकी बिका कर रहे हैं। क्यों? ये सारी वो पोशीदा जीनतें हैं जिसके इजहार से कुरान ने हमें और आपको औरतों को मना फरमाया। और पांचवी चीज ये है कि अपनी वो जीनत इसके अलावा पोशीदा जीनत के अलावा भी दूसरी जीनतों को भी दाखिल ना करें। जीनत से मुराद क्या है? जीनत से मुराद क्या है कि वो चीज जो औरत के हुस्न को और ज्यादा कर देती। मिसाल के तौर पर औरत कान में बाली आयरन वगैरह क्यों पहनती है? वजह उसकी क्या? ताकि उसकी खूबसूरती ज्यादा हो जाए। गले में हार और दूसरी चीजें क्यों पहनती है? ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। हाथ में चूड़ियां और कंगन वगैरह क्यों पहनती है? ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। पांव में बाजेब और पायल वगैरह क्यों पहनती है? ताकि खूबसूरती में इजाफा। लेकिन गैर महरम के लिए और अपने मर्द और अपने महारिम के अलावा गैर महरमों के लिए इस चीज के जाहिर करने की इजाजत शरीयत ने कतान नहीं दी है। ग्रीन ये किसी मौलवी साहब की बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। कहा सूरह नूर में वला युब्दी वलयज़रिबन बिखुमुरहिन अला जुयूबिहिन, औरतें अपने दुपट्टे को अपने सीने पर डालें, अपने गले में ना डालें। एग्री, जिस तरीके से आज रवाज चल चुका है गले में डाल लेती है, क्या फरमाया? अपने दुपट्टे को अपने सीने पर डाल ले, यानी चेहरा पर है और इस तरीके से उसको सीने पर डाले ताकि घूंघट भी निकले। वला युक्तीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और वो जीनत जो जाहिर हो जाए उसको छुपा ही नहीं सकता है। जैसे कपड़ा पहने हुए है ऊपर, उसके न जाहिर होने कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। एग्री, अलबत्ता इसके अलावा और जीनत को जाहिर ना करे, और जीनत को ना जाहिर करे मगर किसके लिए? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्न, अपने शौहर के लिए, अपने बाप के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए, है कि नहीं, अपने बहन के बच्चों के लिए, यानी उसका सिलसिला जो अल्लाह तआला ने सूरह नूर के अंदर बयान फरमाया है, उनके अलावा अपनी सीनत को कहीं पर जाहिर ना करे। छठा वसूल जो रखा है और जिसको मद्देनजर रखना चाहिए वो ये है कि देखिए, औरत का बेहतरीन मकाम और असल मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने घर रखा, अल्लाह ने घर रखा। बगैर खास जरूरत के औरतों को बाहर निकलने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी। अगर जरूरत है कि बगैर उसके काम नहीं चल सकता, या काम तो चल सकता है लेकिन उसमें मुश्किल है, तो ऐसी जरूरत के लिए शरीयत ने औरतों को बाहर निकलने से मना नहीं फरमाया। लेकिन बगैर बल्कि आम हालात में औरतों के बाहर जाने पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है। वकरन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियत अल-उला, तो अपने घरों ही के अंदर ठहरी रहो। यह किससे खिताब है? अज़वाजे मुतहरात से, तो जाहिर बात है अज़वाजे मुतहरात से खिताब है। तो आम मुसलमानों की औरतें इसकी ज्यादा हकदार है कि वो अपने घरों के अंदर ठहरी रहे। हत्ता कि जरा आप सोचें, नमाज जैसी जितनी अहम इबादत है उसके लिए भी अल्लाह ने क्या बयान फरमाया, तो उसका घर कहां? उम्मे हुमैद एक सहाबिया है, उसने रहमत के अंदर रवायत है कि वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आती है और कहती है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ा करूं, मुझे पसंद है। आपने फरमाया कि मैं जानता हूं तुम्हें ये ख्वाहिश है, लेकिन औरत अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़े, ये इससे बेहतर है कि वो अपने घर के कमरे में नमाज पढ़े। अपने घर के कमरे में नमाज पढ़े इससे बेहतर है कि अपने शहर में नमाज पढ़े, और अपने घर के शहर में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना इससे बेहतर है कि मेरी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े। उसका नतीजा क्या निकला? रावी बयान करते हैं कि हदीस को सुन लेने के बाद, देखिए मैं ये नहीं कहता, हमेशा मैं ये कहता हूं कि गलतियां उस जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे और उनके अंदर एक फर्क क्या है कि वो जब भी कोई बात सुन लिया करते थे, فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور اب ہم جب بھی کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے کسی بھی طریقے سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تبھی جو حالی نے کہا تھا نا رحمہ اللہ نے کہ سعادت بڑی اس زمانے کی ہے, سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتی گردن نصیحت پہ سب کی, جہاں نصیحت ہو جاتی وہاں گردن ہر ایک جھک جائے گا. چنانچہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو اپنے گھر کے تاریخ ترین جگہ پر اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لی, اور جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا صرف اسی جگہ پہ جا کر کے نماز پڑھا کر. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یہاں عورت کے لیے اپنے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا کیا زیادہ بہتر. دیکھیے ساتویں چیز یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلنا اگر نکلنا ضروری ہے تو پردے کا لحاظ کر لیں, نکلیں یعنی اس پر پابندی ہے کہ نکلے ہی نہیں, نہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو بازار میں عورتیں ہی اسے بہتر سمجھ سکتی ہے کہ نہیں, رشتے داری میں جانا ہے, شادی بیاہ میں جانا ہے, ماتم کے اندر جانا, یعنی ماتم اس معنی میں جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے, یعنی کسی کے ہاں غم تعزیت کے اندر جانا ہے کہ نہیں, غم گساری کے لیے جانا ہے, تعزیت کے لیے جانا ہے, یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, ہاسپٹل میں جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, تو شریعت یہ نہیں کہ وہ جائیں ہی نہیں, جائیں ضرور جائیں لیکن پردے کا لحاظ کر کے جائیں. اور پردہ ظاہر بات کس کا ہوگا, پورے جسم کا پردہ ہوگا. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے عبد بن مسعود کی کہ المرأۃ عورۃ, عورت مکمل طور پر پوری کی پوری چھپانے کی چیز. اسی لیے صحابیات کا معمول یہ تھا کہ جب حج پر بھی جایا کرتی تھی, جبکہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حج بن گئی ہے تو اب ان کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ رنگین کپڑا بھی چھوڑ کر کے صرف سفید کپڑا پہننا شروع کر دیتے. اور اگر یہ پردے ہی والی عورت کیوں نہ ہو, جب اس نے احرام باندھ لیا تو اب ساری پابندی کو ایک اس کے اوپر سے ختم ہو جایا کرتی ہے. وہ غیر مرد کے سامنے آتی بھی ہے, مسافہ بھی کرتی ہے, وہ چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہے کہ نہیں. اور اس وقت واللہ میرے اپنے تجربے کے مطابق بہت سے نوجوانوں کا حج خراب اور برباد کیا ہوا کرتا ہے, صرف اسی لیے کہ عورتوں نے حج کے دنوں میں بھی بے پردگی کو اس طریقے سے رواج دے دیا ہے کہ الامان الحفیظ, یعنی وہ کپڑا پہن کر کے ان کے لیے اپنے گھر میں بھی رہنا جائز نہیں ہے, جس قسم کا کپڑا پہن کر کے وہ حج کو جایا کرتی ہے. اس لحاظ سے عام سڑکوں کے اوپر, مسجد میں, میدان میں سونا ان کے لیے اپنے گھر میں اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی جائز نہیں ہے, جس طریقے سے وہ باہر سویا کرتی ہے. وہ زینت اختیار کرنا جو جایا کرتی ہے زینت اختیار کر کے, اسے تو عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے کہ جائے کہ حج کے حالات میں. آپ لوگوں کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو لیکن جو آدمی حج کرنے گیا ہے اور اس کے سامنے سوالات آیا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ غلطی ہو گئی, اب ہم کیا کریں, ان میں اس قسم کا بھی سوال آتا ہے کہ ہاں وہ ایک دیر تک کسی غیر محرم عورت طرف دیکھتا تھا. آخر یہ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے حدود شرع کو باقی نہیں رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم لوگ حالت احرام میں ہوا کرتے تھے, جب ہمارے پاس یہ قافلہ گزرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے, اور جب قافلہ گزر جاتا تو اپنے چہرے کو کھول لیا جائے کہ حد کے باہر کی. آٹھویں بات یہ ہے کہ عورت باہر نکلے تو خوشبو لگا کر اسے نہیں نکلنا چاہیے. اور ابھی شاید پچھلے سال کی بات, پچھلے سال کی بات, یہ ان کی شہادت ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں, ان کی شہادت ہے جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے یا دین اسلام کو حق نہیں سمجھتے. امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک فرم کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ کام کرتے, کچھ ایسا ہوا کہ لڑکوں کی طرف سے جو ذمہ داری جو ڈیوٹی دی جاتی تھی اس کے اندر کمی واقع ہونے لگی, اس میں کمی واقع ہونے لگی. اس کے بارے میں جب پتہ لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ لڑکیاں ایک خاص خوشبو لگا کر کے آیا کرتی ہیں جو مردوں کی توجہ کو باقی, خاص طور پر وہ خوشبو چمیلی کی خوشبو. آج بدقسمتی سے بازار میں مردوں کے لیے الگ عطر بکتا ہے اور عورتوں کے لیے الگ, جب اس کی عزت کم سے کم شریعت کے اندر کہیں بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد سنن ابو داؤد سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میری خوشبو لوگ پسند کریں, اور ظاہر بات لگاتی کہاں, پسند ہے تبھی تو وہ گھر میں لگایا کرے, تو وہ عورت زانیہ ہے, اس کا شمار زانیہ ہو. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا ہے کہ وہ باہر کھڑے تھے, ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ خوشبو لگا کر کے جا رہی تھی. انہوں نے پوچھا یا عبد الجبار, اے جبار کی بیٹی. جبار کون ہے؟ اللہ. اے جبار کی لونڈی, اے جبار کی ماندی, کیا تم مسجد جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا تم نے مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا جاؤ اور واپس جا کر کے غسل کر کے آؤ, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ جو عورت مسجد کی طرف خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے جب تک وہ جا کر کے غسل اور غسل جنابت کر کے نہ آئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ جب باہر نکلے عورت تو کیا کرے, خوشبو لگا کر کے نہ نکلے, اور نکلے بھی تو بغیر محرم کے اسے نہیں نکلنا. خاص طور پر سفر کا جہاں معاملہ ہو, جہاں خطرات ہو, وہاں پر بغیر محرم کے نہیں نکلنا چاہیے, اس لیے کہ بغیر محرم کے نکلنے سے بڑی خرابی ہوتی ہے. پچھلے ہفتے ہو یا دس دن ہوا ہوگا یہاں کے اخبار میں آیا کہ ہندوستان میں ایک جرمنی کی عورت آئی, جے پور سے وہ جودھ پور آ رہی تھی, جب جودھ پور میں اتری اس نے رکشہ کیا تو رکشے والے اسے لے کر کے کہیں دوسری طرف نکل گئے, کہیں دوسری طرف نکل گئے, اور کسی سوکھی ہوئی نہر کے اندر اس کے ساتھ کچھ غلط کام کر رہے, جس نے شور مچایا تو گاؤں والے آ کر کے اسے چھڑائے. یعنی سوچے آخر ایسا کیا ہوگا, اسی لیے تو نا کہ وہ بغیر محرم کے نکلی تھی. اور آج کی نہیں, آج کے کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ ہمارے اور آپ ہی کے ایک ملک کے اندر ہر 17 منٹ کے اندر ایک عورت کو اغوا کیا گیا. ہر 17 منٹ پر, پورے سال کا جب حساب لگایا گیا, ہر 17 منٹ پر ایک عورت کو اغوا کیا گیا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ جو عورتیں اغوا کی جاتی ہیں ان میں 1% بھی ان عورتیں نہیں رہا کرتی جو اپنے محرم کے ساتھ اپنے بھائی, اپنے شوہر, اپنے باپ یا اپنے کسی اپنے لڑکے کے ساتھ باہر نکلتی ہیں. عمومی طور پر ہی لڑکیاں رہا کرتی ہیں جو اکیلے بازار میں گھومنے اور ٹہلنے کے لیے نکلا کرتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد, شریعت نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر کوئی عورت باہر نکلنا چاہتی ہے, سفر میں جانا چاہتی ہے, تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے. حتیٰ کی ذرا آپ غور کریں کہ وہ روایت جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں, جواب نے حدیث بیان فرمائی کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے, وہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نام لکھ اٹھا ہے کہ میں فلاں غزوے میں جا رہا ہوں لیکن میری بیوی حج پر جا رہی, میں کیا کروں؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کیا کہا شیخ آپ؟ کہ جہاد کو چھوڑ دو, جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کر کے. یعنی اتنی پابندی لگائی, اتنی پابندی لگائی. اور نویں چیز جس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی نظر کو نیچی رکھے, اپنی نظر کو نیچی رکھے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, مومنوں سے کہو تو اپنی نظروں کو نیچی رکھے, اور مومن عورتوں سے کہو تو اپنی نظروں کو نیچی رکھے. اگر کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو پھیر لینا چاہیے, اس لیے کہ نظر کے نہ پھیرنے سے اور بار بار دیکھنے ہی سے سب سے پہلی برائی نظر سے پیدا ہوتی ہے, پھر دل کے اندر خرفشار اور خلجان پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد نفس برائی کی خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر ایک بات آپ لوگوں سے بتا دوں کہ دیکھیے, بسا اوقات حق جو ہے وہ کسی چھوٹے آدمی کی زبان سے بھی نکلتا ہے. ہمارے ایک خاص ملنے والے ہیں, ان کی عورت پہلی بار اپنے ملک سے پاکستان سے یہاں آ رہی تھی, کہاں؟ سعودیہ. ایئرپورٹ پر ایک بوڑھی عورت سے جو یہاں سالوں سال رہ چکی تھی, سالوں سال رہ چکی تھی, اس کی ملاقات. تو اس نے کیا کہا؟ کہا بیٹی میری ایک نصیحت تم قبول کر لینا, میری ایک بات تم مان لینا. کہا کیا؟ کہا نہ تو اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے تم کبھی آنا. کیا کہا اس نے؟ نہ تو اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے تم کبھی آنا, اور نہ ہی اپنے شوہر کے سامنے کسی لڑکی کو آنے دینا. ذرا سوچیں بھلا کتنی حکمت کی بات ہے. اس نے اپنے جیب کی بنیاد پر کہا, اور شریعت میں آپ کو اسی چیز کا حکم دیتی ہے. اور دسویں بات یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو بغیر کسی خاص ضرورت اور مجبوری کے ہاتھ نہیں لگانا. ذرا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پاک باز کوئی انسان ہوگا؟ بتائیں شیخ, آپ سے بڑا پاکیزہ کوئی انسان ہو سکتا؟ کوئی انسان نہیں ہو سکتا, جتنے پاک آپ ہے کہ نہیں. لیکن آپ نے فرما دیا ان کی لا مصافحۃ النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں. سچی جائے کہ عورتیں کسی بزرگ کا, کسی پیر کا جا کر پیر دبائیں, کسی کا سر دبائیں, اس کی اجازت کہاں دی جا سکتی؟ آپ سے بھی پاک صاحب کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان ہم میں سے آپ کے بارے میں کسی قسم کی برائی کا شبہ کر سکتا ہے؟ بندہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے, اس کا ایمان برباد ہو جائے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انی لا اصافح النساء. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی ایسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا جو عورت, جس عورت کا چونا آپ کے لیے جائے. آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. تو کسی بھی عورت بغیر خاص ضرورت کے, جیسے علاج معالجہ کا ضرورت, کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ ہے, مجبوری ہے, ہے کہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی بغیر ضرورت کے کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے ہو, اس لیے کہ انسان بسا اوقات ایک بات اچھی نیت سے کرتا ہے لیکن معاملہ وہاں پر بری نیت کے اندر بدل جایا کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے جسم کے اندر لوہے کی سیخیں گاڑ دی جائیں, اس کے سر کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈال دی جائیں, یہ گوارا ہو جانا چاہیے, لیکن اس کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو لگے تو اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. تو یہ چیزوں کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے کہ وقت پر شادی کر دینا چاہیے. وقت پر شادی, عمومی طور پر جو لڑکے اور جو لڑکیاں اس قسم کی جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا معاملات کے اندر ملوث ہوتے ہیں, اس میں یہی رہا کرتا ہے کہ جو شادی کی عمر شریعت نے متعین کی ہے اس عمر پر ان کی شادی نہیں کی جاتی. حتی اذا بلغ النکاح, شریعت نے بلوغت کو نکاح اور شادی کی حد قرار دیا ہے کہ نہیں. لیکن آج 50 بہانے رہا کرتے ہیں, ابھی تعلیم اس کی مکمل نہیں, ابھی وہ کماتا نہیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا تعلیم کا, لیکن ماں اور باپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے, اس کا پتہ لگانا چاہیے, اس کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کی توجہات کیا ہیں اور کس طرف ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. اگر ان کی توجہات کے اندر کسی قسم کی گڑبڑی محسوس کرے تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے تکمیل کے بہانے ان کی شادی کو ٹالنا کسی طریقے سے جائز نہیں ہوگا. اگر ٹالتے ہیں تو یقین ماں اور باپ اجتماع کے اندر شریک ہوں گے, اور اگر یہ لحاظ رہے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ حال ہے کہ اس قسم کے معاملہ سے کوئی دلچسپی نہیں تو ٹھیک ہے, ان کے لیے تعلیمات مکمل کرنے کا وقت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا معاشر سبا جب اے جوانوں کی جماعت, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ شادی کرے, اس لیے کہ شادی انسان کی نظروں کے نیچی رہنے کا سبب, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے کہ نہیں. اور اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو کیا کریں, روزہ رکھنا. آج بہت سے لوگ بیماریوں کی شکایت کرتے ہیں, میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بعد ایسی بیماریاں رہا کرتے ہیں جس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ سال دو سال ڈیڑھ سال اپنی بیوی سے دوری. ان کے لیے شریعت نے بہترین اصول رکھا ہے, کیا؟ روزہ, روزہ رکھنا. لیکن وہ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور نہ ہی عمومی طور پر ہمارے ڈاکٹروں کے جیت اس کی اطلاع ہے کہ ہاں بھائی انہیں اس کا بھی مشورہ دیا جائے, بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی الگ بعض ڈاکٹروں نے اس قسم کے مریضوں کو بعض اور چیز کا مشورہ دیا. آشا کیا کیوں؟ اس لیے انہیں اس کی اطلاع ہے ہی نہیں کہ شریعت نے اس کے لیے کیا اصول رکھے ہیں کہ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ روزہ اس کے لیے جو ہے بدھیا ہونے کا کام دینے کا. تو اختصار کے طور پر اس واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا اس سے متعلق یہ چند باتیں ہم نے رکھی, بلکہ بات چیتیں ہم نے چھوڑ دی, ایک وقت زیادہ ہو گیا تھا. اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو خرابیاں ہمارے اور آپ یہاں پیدا ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں, لڑکے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں ان اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے, جس سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں دینی تعلیم کی محبت اور اس کی اہمیت ڈال دے. اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلم معاشرے کو ہر قسم کی برائی کی احتیاط بدتمیزی کی چیزوں سے پاک کرے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اب اگر اس ان باتوں سے متعلق ہمارے کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں.
آپ نے ارشاد فرمایا کہ امریکہ میں اسلام بالجبر کے بارے میں جو آپ نے وہ ایک تجزیہ پیش کیا, اس کی روشنی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ وہ جناب الجبر ہوا کہ وہ غیر مسلم عورتیں, اور جناب الجبر کیا مسلمان لڑکی کے ساتھ اگر وہ جناب الجبر کہلائے گا, کیا کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ کیا جائے وہ بھی جناب الجبر میں آئے گا؟
اصل میں دیکھیے, جہاں تک زنا بالجبر کا تعلق ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہے نا, زنا زنا ہے, خواہ مسلمان عورت ساتھ کیا ہے یا غیر مسلم کے ساتھ کیا ہے, وہ جائز نہیں. وہ کافر کے ساتھ ہو, مسلمان کے ساتھ ہو, اہل کتاب کے ساتھ ہو, ہے نا, یا پوچھنے والوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ہو, وہ زنا زنا ہے اور کسی بھی طریقے سے شریعت کے اندر وہ جائز نہیں. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, ظاہر بات وہاں اس کی تو کوئی پابندی ہے نہیں, کہ ہاں نہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے, نہ رپورٹ میں درج ہوتی ہے کہ ہاں بھائی مسلمان ہے غیر مسلمان. یہ کیس آیا انہوں نے درج کر لیا.
ہم زنا تو صرف اپنے اسلامی شریعت میں لیتے ہیں کہ اگر ہم نجائز طور پر کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ نجائز طور پر ہم اس سے ملتے ہیں یا اس سے ملتے ہیں.
دیکھیے زنا جو ہے ایک عربی کا لفظ ہے, زنا کا عربی کا لفظ ہے, ہندی میں اسے بلاتکار کہتے ہیں, اردو میں زنا میں جبر کہتے ہیں, انگلش میں اسے ریپ کہتے ہیں, ہر زبان کے اپنے اپنے الگ الفاظ ہے کہ نہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جنسی تعلق کسی عورت سے قائم کرنا جو عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے, یہی چیز زنا ہے, یہی چیز کیا ہے ریپ ہے, یا اسی چیز اور کوئی چیز کو نہیں. جنسی تعلق کسی ایسی عورت سے قائم کرنا جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے, یہی چیز کیا ہے زنا. اب ظاہر بات ہر زبان کے اپنے الگ الگ الفاظ ہیں, اس کی الگ الگ استعمال. جیسے ہم نے کہا زنا بھی جب رکھو, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زنا مل جبر کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہمارے اردو میں اسے زنا مل جبر کہتے ہیں, ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے بلاتکار کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب اسے ریپ کہتے ہیں. یہ تو ہر ان کے الفاظ ہیں, کسی الفاظ کے بدلے سے کسی کا حکم نہیں بدلتا.
نہیں, میں بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو معاشرہ ہے وہ نان مسلم ہے, لیکن نان مسلم میں جو یہ مطلب واقعہ پیش آئے, ہم کیا اس کو اپنی اسلامیت میں, ہم اپنی شریعت میں ان کو ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اگر کارڈ انہوں نے کروایا تو ہم ان کو جناب الجبر نہیں کہیں گے, ان کے معاشرے میں وہ ان کو
نہیں نہیں
ان کے لیے وہ جائز ہے.
نہیں نہیں نہیں, ان کے لیے جائز اگر ہوتا, دیکھیے ان کے لیے اگر جائز, آپ یہ کہیے ان کے یہاں اگر رضا مندی سے ہو تو زنا جائز، ذرا بھی جڑ جائز نہیں، آپ سے بھول ہو رہی. ان کے یہاں اگر میاں لڑکی اور لڑکے کی رضا مندی سے ہے تو زنا جائز ہے، زنا بھی جب ان کے یہاں بھی جائز نہیں. کسی بھی شریعت میں زنا بھی جب جائز نہیں. آپ کے کہیے کہ انہوں نے اپنی گمراہی غلالت کی بنیاد پر لڑکی اور لڑکا راضی ہے تو اسے زنا اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے یہاں شریعت یہ نہیں ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا اپنی رضامندی سے جاتے ہیں اور لڑکا لڑکی بالغ ہیں اور دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، حالانکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسے ہمارے یہاں جو سیکولر قانون بنا ہے اس نے جائز کرا ہے، اسلام اس کو جائز نہیں کرا. اسی طریقے سے ان کے یہاں اگر لڑکی اور لڑکے رضامندی سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اسے وہ قانونی قرار دے کر نہیں کرا دے. البتہ ان کے یہاں بھی اگر زبردستی ہو تو یہ بھی غیر قانونی جناب ان کے یہاں بھی غیر قانونی ہے، اس کے اوپر سزا ہے اور چیز. جناب جب کسی شریعت میں جائز نہیں یا کسی قانون میں جائز نہیں،
لیکن معاشروں میں وہ اس لیے اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، باقی شریعت جو اس کے خلاف ہے بالکل
نہیں دی جاتی ہے. اگر زبردستی ہے تو وہ بھی دی جاتی ہے، تبھی تو یہ چیز انہوں نے پیش کیا کہ ہاں ہمارے یہاں یہ خرابی اس کو روکا جانا چاہیے. اس وقت جو ہے برطانیہ کا اور امریکہ کا معاشرہ چیخ رہا ہے کہ اس خرابی کو کس طریقے سے روکا جائے، لیکن چونکہ دیکھیے وہ حل پیش کرتے ہیں، وہ حل پیش کرتے ہیں جو صحیح حل نہیں ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں خدا پہ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں خدا پہ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ کرے گا نہ پائیدار ہوگا. تو جو انہوں نے اس کے حل کرنے کے لیے اصول اپنا ہے وہ اصول کیا ہے؟ درخت. اسی لیے اب آپ مانے اسی چیزوں سے بچنے کے لیے اب امریکہ اور برطانیہ کے اندر بہت بڑی تعداد یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول الگ ہونا چاہیے، ایک نہیں ہونا چاہیے. لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول کیا ہونا چاہیے؟ الگ ہونا چاہیے. اب وہ لوگ اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں، ہمارے یہاں اب اس کے لیے کوشش ہو رہی جا رہی ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں پہنچ کر کے ختم ہو جاتے ہیں ہم وہاں سے اپنی بات کو شروع کر.
یہی ہو رہا ہے
چونکہ یہ اپنے فطرت کے خلاف، اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. تو اسلام دین فطرت ہے اور یہ فطرت ہے کہ مرد اور عورت کے آزادانہ آپس میں تعلق ایک ان طریقے سے مناسب نہیں. یہاں پر اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. دوسری جگہ کے بعد کیا کیجیے کہ دیکھیے ہمارے یہاں عمومی طور پر مشرق کے اندر میں اپنی بات کہوں دوسرے کو چھوڑ دوں، ہم نے ایک بڑی عمر کے ہو جانے تک انٹرمیڈیٹ تک کہیں بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول ایک ساتھ یونیورسٹی میں جا کر کے ہوا. حالانکہ ہمارے یہاں کا کہیے سیکولر حکومت ہے، کافی رہے سب لوگ ہیں، لیکن لڑکے اس لیے کہ زیادہ بگڑنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 12 سے لے کر کے 18-19-20 سال تک رہا کرتا ہے کہ نہیں، اور یہی انٹرمیڈیٹ پار کر لینے کا مرحلہ ہے کہ نہیں. یہاں تک ہمارے یہاں محمود تعلیم کا بھی تک انتظام نہیں، لیکن بعض جگہ اس کی کوشش لوگ شروع کر رہے ہیں جبکہ ان کے یہاں اس کی کوئی تبدیل نہیں، امریکہ میں اس کی کوئی تبدیل نہیں. مہربانی بند کر بیٹا.